اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود 25 مارچ 1908 بمقام قادیان دارالامان بوقت سیر. حضرت خلیفہ رشید الدین صاحب اسسٹنٹ سرجن فرخ آباد کے گزشتہ نوابی حالات کے ذکر ہونے اور ان کی تباہی اور بربادی اور ان کے محلات کے کھنڈرات بنائے جانے کے متعلق ذکر کرتے تھے. اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، پہلے بادشاہوں کے زمانے میں یہ قاعدہ ہوتا تھا کہ ان کے درباروں میں کوئی نہ کوئی غیر اللہ بھی موجود ہوا کرتے تھے، جن کے سلام مشوروں سے بادشاہ کام کیا کرتے تھے اور ان کی دعاؤں سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے. مگر اب وہ حال نہیں رہا، بلکہ ان مسلمانوں کا بھی بنی اسرائیل والا حال ہو گیا. ان کو بھی خدا نے بوجہ ان کی بد کرداریوں کے چھوڑ دیا تھا اور کوئی نصرت ان کے نہیں ہوتی تھی. وہی حال اب بھی ہو رہا ہے. اسلام کے نصرت اور مدد کا خدا تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے، مگر کوئی مسلمان بھی ہو، مسلمان تو خود ہی مورد قہر و عذاب الہی ہو رہے ہیں. ان کی نصرت کیسے ہو؟ یہ چند ہندوستانی مسلمانوں کے ریاستیں جو خدا کے قہر کا نشانہ بنی، اگرچہ اگر یہ کچھ بھی نیک تینت ہوتے تو خدا ضرور ان کو محفوظ رکھتا اور ان کی نصرت کرتا. یہ عذاب اور تنزل جو ان کو نصیب ہوا، یہ ان کی اپنی ہی بدعملیوں کا باعث تھا. دیکھو، بنی اسرائیل کو خود موسیٰ کے ہوتے ہوئے شکست ہوئی تھی. اس کی بھی یہی وجہ تھی کہ ان کی حالت خود جاذب نصرت نہیں تھی، بلکہ حضرت موسیٰ نے ان کو کہہ دیا تھا اس وقت مقابلہ مت کرو، موقع مناسب نہیں اور نہ ہی وہ وقت آیا ہے کہ تمہاری نصرت ہو. صلاح الدین ایک نیک بخت شخص تھا، نمازوں کے بھی پابند تھا، چنانچہ خدا تعالیٰ نے بھی اس کی تائید کی اور سخت سخت مشکلات اور مخالفوں کے حملوں میں اس کو فتح نصیب کی. اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی قوم بگڑ جاتی ہے اور خدا کو چھوڑ کر دنیا کی طرف جھک جاتی ہے اور بدکاریوں اور فسق و فجور میں غرق ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم کو خود اپنے ارادے سے اس پر مسلط کر دیتا ہے. ایک دوست نے خط کے ذریعہ اس امر کے استفسار کیا کہ میری والدہ میری بیوی سے ناراض ہے اور مجھے طلاق کے واسطے حکم دیتی ہے، مگر مجھے میری بیوی سے کوئی رنجش نہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت مسیح پاک نے فرمایا، والدہ کا حق بہت بڑا ہے اور اس کی اطاعت پر، مگر پہلے یہ دریافت کرنا چاہیے کہ آیا اس ناراضگی کے تہ میں کوئی اور بات تو نہیں ہے جو خدا کے حکم کے بموجب والدہ کی ایسی اطاعت سے بری و ذمہ کرتی ہو. مثلاً اگر والدہ اس سے کسی دینی وجہ سے ناراض ہو یا نماز روزے کی پابندی کی وجہ سے ایسا کرتی ہو، تو اس کا حکم ماننے اور اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسا مشروع امر ممنوع نہیں ہے، جب تو وہ خود واجب و طلاق ہے. اصل میں بعض عورتیں ماں شرارت کی وجہ سے ساس کو دکھ دیتی ہیں، گالیاں دیتی ہیں، ستاتی ہیں، بعد بعد میں اس کو تنگ کرتی ہیں. والدہ کی ناراضگی بیٹے کی بیوی پر بے وجہ نہیں ہوا کرتی. سب سے زیادہ خواہش مند بیٹے کے گھر کی آبادی کی والدہ ہوتی ہے، اور اس معاملے میں ماں کو خاص دلچسپی ہوتی ہے. بڑے شوق سے ہزاروں روپے خرچ کر کے، خدا خدا کر کے بیٹے کی شادی کرتی ہے، تو بھلا اسے ایسی امید وہم میں بھی آ سکتی ہے کہ وہ بے جا طور سے اپنے بیٹے کی بہو سے لڑے جھگڑے اور خانہ بربادی چاہے. ایسے لڑائی جھگڑوں میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ والدہ ہی حق بجانب ہوتی ہے. ایسے بیٹے کی بھی نادانی اور حماقت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ والدہ تو ناراض ہے مگر میں ناراض نہیں ہوں. جب اس کی والدہ ناراض ہے تو وہ کیوں ایسی بے ادبی کے الفاظ بولتا ہے کہ میں ناراض نہیں ہوں؟ یہ کوئی سوکنوں کا معاملہ تو ہے نہیں. والدہ اور بیوی کے معاملہ میں اگر کوئی دینی وجہ نہیں تو پھر کیوں یہ ایسی بے ادبی کرتا ہے؟ اگر کوئی وجہ اور باعث اور ہے تو فوراً اسے دور کرنا چاہیے. خرچ وغیرہ کے معاملہ میں اگر والدہ ناراض ہے اور یہ بیوی کے ہاتھ میں خرچ دیتا ہے، تو لازم ہے کہ ماں کے ذریعے سے خرچ کراوے اور کل انتظام والدہ کے ہاتھ میں دے. والدہ کو بیوی کا محتاج اور دست نگر نہ کرے. بعض عورتیں اوپر سے نرم معلوم ہوتی ہیں مگر اندر ہی اندر وہ بڑی بڑی نیز زنیاں کرتی ہیں. بس سباب کو دور کرنا چاہیے اور جو وجہ ناراضگی ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے اور والدہ کو خوش کرنا چاہیے. دیکھو، شیر اور بھیڑیے اور درندے بھی تو ہلائے سے ہل جاتے ہیں اور بے ضرر ہو جاتے ہیں، دشمن سے بھی دوستی ہو جاتی ہے. اگر صلح کی جاوے تو پھر کیا وجہ ہے کہ والدہ کو ناراض رکھا جاوے؟ پھر فرمایا، ایک شخص کی دو بیویاں تھیں. بیویوں میں بام نزا ہو جانے پر ایک بیوی خود بخود بلا اجازت اپنے گھر میں کے چلی گئی. وہ شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں طلاق دے دوں. میں نے سوچا کہ یہ معاملات بہت باریک ہوتے ہیں، سوکن کو بڑی بڑی تلخیاں اٹھانی پڑتی ہیں. اور بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ بعض عورتیں اپنی مشکلات کی وجہ سے خودکشی کر لیتی ہیں. جس طرح سے دیوانہ آدمی مرفوع القلم ہوتا ہے, اسی طرح یہ بھی ایسے معاملات کی وجہ سے مرفوع القلم اور واجب الرحم ہوتی ہیں, کیونکہ سوکن کی مشکلات بھی دیوانگی کی حد تک پہنچا دیتی ہیں. اصل بات یہ تھی کہ وہ شخص خود بھی دوسری بیوی کی طرف زیادہ التفات کرتا تھا, اور وہ بیوی بھی اس بیچاری کو کوستی اور تنگ کرتی تھی. آخر مجبور ہو کر اور ان کے مشکلات کی برداشت نہ کر کے چلی گئی. چنانچہ اس شخص نے خود اقرار کیا کہ واقعی یہی بات تھی اور ایسے ارادے سے باز آیا. ایسے قصوروں کو تو خدا تعالی بھی معاف کر دیتا ہے. چنانچہ قرآن شریف میں ہے کہ لا تحملنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا, بی البقرہ آیت 287. جو امر فوق و طاقت اور ناقابل برداشت ہو جاوے اس سے خدا بھی درگزر کرتا ہے. دیکھو حضرت حاجرہ کا واقعہ بھی ایسے ہی ہے, جو کہ مومنین کی دادی تھی. پہلی مرتبہ جب وہ نکالی گئی تو فرشتے نے اسے آواز دی اور بڑی تسلی دی اور اسے اچھا سلوک کیا, مگر جب دوسری مرتبہ نکالی گئی تو سوکن نے کہا کہ اس کو ایسی جگہ چھوڑو جہاں نہ دانا ہو نہ پانی. اس کی غرض یہی تھی کہ وہ اس طرح سے ہلاک ہو کر نیست و نابود ہو جائے گی. اور حضرت ابراہیم کا ایسا منشا نہ تھا, مگر خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ اچھا جس طرح یہ کہتی ہے اسی طرح کیا جاوے اور سارا کی بات کو مان لے. بھائی اصل میں بات یہ تھی کہ خدا تعالیٰ کا منشا قدرت نمائی کا تھا. تورات میں یہ قصہ مفصل لکھا ہے. بچہ جب بوجہ شدت پیاس رونے لگا تو بی بی حاجرہ پہاڑ کی طرف پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گھبراہٹ سے دوڑتی بھاگتی پھرتی رہی, مگر جب دیکھا ہے کہ اب یہ مرتا ہے تو بچے کو ایک جگہ ڈال کر پہاڑ کی چوٹی پر دعا کرنے لگ گئی, کیونکہ اس کی موت کو دیکھ نہ سکتی تھی. اسی اثنا میں غیب سے آواز آئی کہ حاجرہ حاجرہ لڑکے کی خبر لے, وہ جیتا ہے. آ کر دیکھا تو لڑکا جیتا تھا اور پانی کا چشمہ جاری تھا. اب وہی کنواں ہے جس کا پانی ساری دنیا میں پہنچتا ہے اور بڑی عبادت اور تعظیم اور شوق سے پیا جاتا ہے. اور یہ سارا معاملہ بھی سوکنوں کے باہمی حسد و ضد کی وجہ سے تھا. فرمایا خدا کا نام ظاہر بھی ہے اور باطن بھی, وہی ظاہر ہے اور کوئی ظاہر نہیں. خدا کا ظہور دنیا میں انبیاء کے ذریعے سے ہوتا ہے. انبیاء کا وجود خدا تعالیٰ کے ظہور کا باعث ہوتا ہے. انبیاء کے آنے سے پہلے خدا مخفی ہوتا ہے, لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں اور زبان حال سے دنیا بول اٹھتی ہے کہ گویا خدا ہے ہی نہیں. انبیاء آ کر دنیا کو خواب غفلت سے جگاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. اسی واسطے انبیاء خدا نما کہلاتے ہیں, وہ خود فنا ہو جاتے ہیں جب خدا کا ظہور ہوتا ہے. دیکھو جب تک انسان اپنے نفسانی جذبات اور خودی سے فنا نہ ہو جاوے, تب تک خواہ الہام بھی اور کشو بھی دکھائے جاویں مگر کسی کام کے نہیں, کیونکہ بجوز اس کے کہ خدا میں اپنے آپ کو فنا کر دیا جاوے یہ امور عارضی ہوتے ہیں اور دیر پا نہیں ہوتے اور ان کی کچھ بھی قدر و قیمت نہیں ہوتی. دعا کے قرآن جب تک اپنی خواہشات ارادوں اور علموں کو ترک کر کے خدا میں فنا نہ ہو جاوے اور خدا کی قدرت کاملہ اور قادر مطلق ہونے اور سننے اور قبول کرنے والا ہونے پر یقین کامل اور پورا وثوق نہ رکھتا ہو, تب تک دعا بھی ایک بے حقیقت چیز ہے. فلسفیوں کو کیوں قبولیت دعا پر ایمان نہیں ہوتا؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ ان کو خدا کی وسیع قدرت اور باریک در باریک سامانوں کے پیدا کرنے والے کر دینے والا ہونے پر ایمان نہیں ہوتا, اور وہ خدا کی قدرت کو محدود جانتے ہیں اور اپنے تجارب اور علوم پر بھی بھروسہ رکھتے ہیں, اور ان کو اپنے تجارب کے مقابلہ میں یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ خدا بھی ہے اور وہ بھی کچھ کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات بعض سخت مولک امراض میں وہ لوگ یقینی اور قطعی حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ شخص بچ نہیں سکتا, یہ اتنے عرصے میں مر جاوے گا, یہ اس طرح سے مرے گا. مگر بیسوں مثالیں ایسی خود ہماری چشمدید ہیں, اور بعض کو ہم جانتے ہیں جن میں باوجود ان کے یقینی اور قطعی حکم لگا دینے کے خدا تعالیٰ نے ان بیماروں کے واسطے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ وہ آخرکار بچ گئے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض وہ بیمار جن کے حق میں یہ لوگ موت کا قطعی اور اٹل فتویٰ دے چکے تھے, زندہ سلامت ہو گئے اور کسی دوسرے موقع پر ان کو مل کر شرمندہ کیا اور ان کے علم و دعوی کو بھی شرمندہ کیا ہے. حدیث میں آیا ہے ما من داء الا ولہ دواء. ایک مشہور ڈاکٹر کا ہمیں قول یاد ہے, وہ کہتا ہے کہ کوئی مرض بھی ناقابل علاج نہیں ہے, بلکہ یہ ہماری سمجھ اور عقل و علم کا نقشہ ہے کہ ہمارے علم کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرض کے واسطے بعض ایسے ایسے اسباب پیدا کیے ہوں جن سے وہ شخص جس کو ہم ناقابل علاج یقین کرتے ہیں قابل علاج اور صحت یاب ہو کر تندرست ہو جاوے. بس قطعی حکم ہرگز نہ لگانا چاہیے, بلکہ اگر رائے ظاہر بھی کرنی ہو تو یوں کہہ دو کہ ہمیں ایسا شک پڑتا ہے مگر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسے سامان پیدا کر دے کہ جن سے یہ روک اٹھ جاوے اور بیمار اچھا ہو جاوے. دعا ایک ایسا ہتھیار خدا تعالیٰ نے بنایا ہے کہ انہوں نے کام بھی جن کو انسان ناممکن خیال کرتا ہے ہو جاتے ہیں, کیونکہ خدا کے لیے کوئی بات بھی انہونی نہیں. حاجی الہی بس صاحب گجراتی حضرت کے حضور میں حاضر تھے, انہوں نے عرض کیا کہ مجھے قبرت بیعت 15 سال کی عادت افیون اور اوکانوچی کی تھی. بیعت کے بعد میں شرمندہ ہوا کہ اب تک مجھ میں ایسی عادتیں پائی جاتی ہیں. تب میں جنگل میں جا کر خدا تعالیٰ کے آگے رویا اور میں نے دعا کی اور پھر یک دوا دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا, نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی اور نہ کوئی بیماری وارد ہوئی. حضور نے فرمایا یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے. قبل از طور حضرت مسیح ماؤد نے فرمایا بعیث کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اطوان غیر مزدور, سورہ ہود آیت 109. یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کا انقطاع نہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو بعیث کے درمیان بھی مومنوں کو کھٹکا رہتا کہ کہیں نکالے نہ جائیں, لیکن برخلاف اس کے دوزخ کے متعلق ایسا نہیں, بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب دوزخ سے نکل چکے ہوں گے. خدا تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا بھی یہی ہے. آخر انسان خدا تعالیٰ کے مخلوق ہے, خدا تعالیٰ اس کی کمزوریوں کو دور کر دے گا اور اس کو رفتہ رفتہ دوزخ کے عذاب سے نجات بخشے گا. 26 مارچ 1908 بمقام قادیان دارالامان بوقت ہے. حضرت اقدس نے فرمایا اگر انسان تکبر چھوڑ دے اور اخلاق اور ملنساری پیش آوے تو یہ ایک بھاری معجزہ ہوتا ہے. اخلاقی معجزہ ہمیشہ اپنے اندر ایک زبردست تاثیر رکھتا ہے. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. سچی تعلیم اور پاک ایمان کا اثر اخلاق سے ظاہر ہوتا ہے. درجہ کمال کے دو ہی حصے ہیں, ایک تعظیم لامر اللہ اور دوسرے شفقت علی خلق اللہ. امر اول کا تعلق تو دل سے اور خدا سے ہوتا ہے جس کو یکایک ہر کوئی نہیں جان سکتا. دوسرا پہلو چونکہ خلقت سے تعلق رکھتا ہے اور اول انسان کی نظر انسانی اخلاق پر پڑتی ہے, اس واسطے اس خلق کا کمال ایک بڑا بھاری اور شاندار معجزہ ہے. دیکھو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے کئی نمونے پائے جاتے ہیں کہ بعض لوگوں نے ماس آپ کے اخلاقی کمال کی وجہ سے اسلام قبول کیا. چنانچہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مشرق عیسائی مہمان آیا, صحابہ اس کو اپنا مہمان بنانا چاہتے تھے مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, یہ میرا مہمان ہے, اس کا کھانا میں لاؤں گا. چنانچہ اس مشرق کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاں مہمان رکھا اور اس کی بہت خاطر توازو کی اور عمدہ کھانے اس کو کرائے اور عمدہ مکان اور اچھا بستر اس کو رات بسر کرنے کے واسطے دیا, مگر وہ بوجہ کھانا زیادہ کھا جانے کے بد ہضمی کی وجہ سے رات بھر اسی کوڑی میں رفع حاجت کرتا رہا, مکان اور بستر خراب کر دیا. صبح منہ اندھیرے ہی شرم کے مارے اٹھ کر چلا گیا, مگر جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کی اور وہ نہ ملا تو بہت افسوس کیا اور کپڑے جو نجاست سے آلودہ ہو گئے تھے خود اپنے دست مبارک سے صاف کر رہے تھے کہ وہ اتنے میں واپس آ گیا, کیونکہ وہ اپنی ایک بیش قیمت صلیب بھول گیا تھا. اس کو آتے دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اسے کوئی اظہار رنج نہیں فرمایا, بلکہ آپ نے اس کے مدارات اور خاطر کی اور اس کے صلیب نکال کر اس کو دے دی. وہ شخص اس واقعہ سے اتنا متاثر ہوا کہ وہی مسلمان ہو گیا. اس کے سوا اور کئی ایسے واقعات اس قسم کے اعلیٰ درجۂ اخلاق کے موجود ہیں. غرض یہ ہے کہ اخلاقی معجزہ صداقت کی ایک بڑی بھاری دلیل ہے. یہ نہایت درجے کا ظلم ہے کہ اسلام کو ظالم کہا جاتا ہے, حالانکہ ظالم وہ خود ہیں جو تعصب کی وجہ سے بے سوچے سمجھے اسلام پر بے جا اعتراض کرتے ہیں اور باوجود بار بار سمجھانے کے نہیں سمجھتے کہ اسلام کے کل جنگ اور مقابلے کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر دفاعی رنگ میں حفاظت جان و مال کے غرض تھے, اور کوئی بھی حرکت مسلمانوں کی طرف سے ایسی سرزد نہیں ہوئی جس کا ارتکاب اور ابتدا پہلے کفار کی طرف سے نہ ہوئی ہو, بلکہ بعض قابل نفرین حرکات کا مقابلہ بتقاضا وسعت اخلاق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آمدن ترک کرنے کا حکم دے دیا تھا. مثلاً کفار میں ایک سخت قابل نفرت رسم تھی جو کہ وہ مسلمان مردوں سے کیا کرتے تھے, مگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیح فعل سے مسلمانوں کو قطعاً روک دیا. قرآن شریف میں بڑی بس اور تفصیل سے اس امر کا ذکر موجود ہے. مگر کوئی غور کرنے والا اور بے تعصب دل سچائی اور حق کی پیاس بھی اپنے اندر رکھتا ہو. قرآن شریف میں صاف طور سے سمر کا ذکر آ گیا ہے. وہم بدعو کا اولا مرہ سورہ توبہ آیت 3. یعنی ہر ایک شرارت اور فساد کی ابتدا پہلے کفار کی طرف سے ہوئی ہے, بلکہ قرآن شریف نے تو اس امر کی بڑی وضاحت کر دی ہے کہ جنہوں نے مقابلہ کیا ان کا مقابلہ تلوار سے کیا جاوے, اور جو لوگ الگ رہتے ہیں اور انہوں نے ایسی جنگوں میں کوئی حصہ نہیں لیا ان سے تم بھی جنگ مت کرو, بلکہ ان سے بے شک احسان کرو اور ان کے معاملات میں عدل کرو. چنانچہ فرماتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين سورہ ممتحنہ آیت 9. اب جائے غور ہے کہ قرآن شریف نے جن اضطراری حالتوں میں جنگ کرنے کی اجازت دی ہے ان میں سے آج اس زمانے میں کوئی بھی حالت موجود ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی جبر و تشدد کسی دینی معاملے میں ہم پر نہیں کیا جاتا, بلکہ ہر ایک کو پوری آزادی دی گئی ہے. اب نہ کوئی جنگ کرتا ہے کسی دینی غرض کے لیے, اور نہ ہی لونڈی غلام کوئی بناتا ہے, نہ کوئی نماز روزے اذان حج اور ارکان اسلام کی ادائیگی سے روکتا ہے. تو پھر جہاد کیا اور لونڈی غلام کیسے؟ فرمایا آریہ لوگ اپنی ضد اور ہٹ درمی سے ایک یہ بھی اسلام پر اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اسلام نے مرد اور عورت میں مساوات نہیں رکھی, مردوں کو ترجیح دی ہے. حضرت اقدس نے فرمایا تعصب اور حق کے مخالفت نے ان کو اندھا کر دیا ہے, ایسا کہتے ان کو شرم نہیں آتی, پہلے اپنے گریبان میں تو منہ ڈال کر دیکھیں اور پھر انصاف کریں. غور کا مقام ہے کہ ان میں سے اگر کسی آریہ کے ہاں 40 لڑکیاں بھی ہو جائیں, جب بھی ان کے مذہب کے روح سے اپنی بیوی کو کسی دوسرے سے منہ کالا کرانے کے واسطے بھیجنا پڑے گا تاکہ وہ اپنی نجات کے واسطے لڑکا حاصل کرے, کیونکہ ویدوں کی تعلیم کے مطابق جس کے ہاں لڑکا نہیں اس کی مکتی نہیں. اب ذرا انصاف تو کریں کہ مساوات کے جانور کا نام ہے 40-50 لا تعداد لڑکیاں بھی ایک لڑکے کی برابری نہیں کر سکتی, اور لڑکیاں بلحاظ کثرت کے خواہ کتنی بھی ہوں اپنی ماں کو اس قابل نفرت اور قابل فطرت اور خلاف فطرت کبھی فیل سے بچا نہیں سکتی جب تک لڑکا پیدا نہ ہو, اسے نیو کرانا ہی پڑے گا. اب بتاؤ کہ کیا تم نے مرد عورت میں مساوات رکھی ہے؟ اسلام جو کہ بڑا پاک اور بالکل فطرت انسانی کے مطابق واقع ہوا ہے اور بڑی کامل اور حکیمانہ تعلیم اپنے اندر رکھتا ہے, اس نے عورتوں کے نکاح میں جس طرح ولی کا ہونا ضروری قرار دیا ہے, اسی طرح ان کی جس طرح عورت اپنے نکاح کے واسطے اپنے ولی کے محتاج ہے, اس طرح طلاق کے واسطے بھی ولی کے محتاج ہے. اگر کسی عورت کے کسی خاص شخص گزارا اور نبھان نہیں ہو سکتا تو اس کو اجازت ہے کہ قاضی یا حاکم وقت کی معرفت کھلا کرائے, وہی قاضی یا حاکم وقت اس کا ولی طلاق ہوگا, کوئی روک ٹوک نہیں. باقی رہا ورثہ کے متعلق, سو قرآن شریف نے مرد سے عورت کا حصہ نصف رکھا ہے, اس میں پیش یہ ہے کہ نصف اس کو والدین کی طرح میں سے مل جاتا ہے اور باقی نصف وہ اپنے سسرال میں سے لیتی ہے, اور پھر اس کے نان و نفقہ لباس اور پوشاک کا ذمہ دار بھی اس کا خامد ہوتا ہے. اس طرح پر ایک طرح سے عورت مرد سے بھی بڑھ جاتی ہے. ان معترضوں کو شرم اور حیا سے کام لینا چاہیے, پہلے اپنے گریبان میں تو منہ ڈال کر چھانک لیا کریں, پھر زبان اعتراض کھولا کریں. فرمایا ایک حدیث میں آیا ہے کہ ظالم کو ظالم مت کہو بلکہ خود اپنے آپ کو کوسو, بادشاہ یا حاکم کو مت کوسو. اگر تم اپنی حالت کو سنبھال لو تو حاکم بھی نرم اور رحم دل ہو جائیں گے. اگر کسی کا حاکم ظالم اور جابر ہے تو وہ جان لے کہ اس کے اعمال اس لائق ہیں. قرآن شریف نے کیا پاک اصول قائم کیا ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم سورہ رعد آیت 12. جب انسان پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی فرد جرم لگ جاوے تو کون ہے جو اس کی رعایت کرے اور بچا سکے؟ وہ کام خدا کے قہر اور رحم کا نمونہ ہوتے ہیں. اگر خدا خوش ہو تو حکام کے دل میں خود بخود رحم پیدا ہو جاتا ہے, اور اگر خدا ہی ناراض ہے تو پھر انسان خود واجب سزا ہے, کسی کے کیا بس کی بات. بس اگر تم اس دنیا میں آرام کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو خدا کی طرف جھک جاؤ اور اپنی اصلاح کرو اور پورے طور سے خدا کے ہو جاؤ. من کان للہ کان اللہ لہ, پنجابی کے مشہور مسئلہ ہے کہ یہ تم میرا ہو رہے ہیں سب جب تیرا ہو. اصل بات یہی ہے کہ خدا خوش ہو تو سب خوش ہو جاتے ہیں, خدا کا راضی کرنا مقدم ہے. نادر شاہ کے حملے کے وقت دلی کے بعد عقل مندوں نے کیا خوب کہا ہے, شومیے اعمال ما صورت نادر کریف 29 مارچ 1908 قبل ظہر. ایک معزز صاحب جو حضرت حکیم الامت مولانا نور الدین صاحب کے دوستوں میں سے ہیں اور رامپور میں قیام رکھتے ہیں, رامپور سے کانگڑا تشریف لے جا رہے تھے. حضرت حکیم الامت کی ملاقات کے واسطے قادیان بھی تشریف لائے. حضرت اقدس سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ذکر کیا کہ گرما کی شدت کی میں برداشت نہیں کر سکتا, اور تمام گرما اپریل سے نومبر تک کانگڑا میں جہاں میرے چائے کے باغ ہیں بسر کرتا ہوں, اور آج بھی واپس جانے کا ارادہ ہے کیونکہ میں گرمی کی برداشت نہیں کر سکتا. حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا, موسم تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ نہیں بنایا. آپ نے جہاں جسمانی تپس سے بچنے کا فکر کیا ہے اور آرام و آسائش کی راہیں سوچی ہیں, وہاں چند روز جہاں رہ کر روحانی تپس کی اصلاح کے واسطے بھی غور کریں. قبل عصر ایک شخص نے اپنی کچھ حاجات تاریخ طور سے پیش کی. حضرت اقدس نے پڑھ کر ارشاد فرمایا, اچھا ہم دعا کریں گے. تو وہ شخص کسی قدر متحیر ہو کر پوچھنے لگا, آپ نے میری ارداش کا جواب نہیں دیا. حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا, ہم نے تو کہا ہے کہ دعا کریں گے. اس پر وہ شخص بولا کہ حضور کو تجویز نہیں کی, کوئی تعویذ نہیں کیا کرتے. حضور نے فرمایا, تعویذ گنڈے کرنا ہمارا کام نہیں, تعویذ گنڈے کرنا ہمارا کام نہیں, ہمارا کام تو صرف اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا ہے. 30 مارچ 1908 ملک مولا بس صاحب کا ایک خط حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں بدی مضمون آیا تھا کہ لائف انشورنس کی کسی کمپنی میں وہ حضرت اقدس کے سلسلہ بیعت میں داخل ہونے سے پہلے کئی سال پیشتر سے ممبر ہیں, اور وہ قریب 600 روپے کے اس کمپنی کو دے بھی چکے ہیں. وہ خط حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کر کے اس کے متعلق استفسار کیا. ملک صاحب معصوف نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا کہ چونکہ میں نے حضور کے ہاتھ پر دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد کر لیا ہے, اس واسطے اگر اب یہ مسئلہ دین کے کسی رنگ میں بھی مخالف ہو تو میں خوشی سے اس سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں. حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا, ہم تو اس کے جواز کی کوئی راہ نہیں پاتے. جو نقصان ہو چکا ہے وہ خدا کی راہ میں نقصان سمجھ کر آئندہ گناہ سے توبہ کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے. اصل میں یہ بھی ایک قمار بازی ہے. 31 مارچ 1908 قبل نماز ظہر پیر عبداللہ شاہ صاحب ساکن پن صاحب خان ضلع اٹک, جو پیر میرلی شاہ صاحب گولڑوی کے ایک معزز خلیفہ ہیں اور ان کو پیر صاحب موصوف کی طرف سے بیعت لینے کی بھی اجازت ہے, وہ 3 دن سے قادیان میں تشریف رکھتے تھے. انہوں نے آج حضرت اقدس کی خدمت میں نہایت ادب اور حق جوئی اور اطمینان قلب کی خاطر یوں عرض کی کہ خدا کے بندوں کے ساتھ خدا کے نشان ہوتے ہیں, اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں معمول و مرسل بنا کر دنیا میں بھیجا ہے, اور آپ کے ہزاروں نشان ظاہر ہو چکے ہیں. مگر چونکہ میں ایک بہت دور دراز ملک کا رہنے والا ہوں اور ہم نے آپ کے نشانات سے کوئی حصہ نہیں لیا جس طرح آپ کے موجودہ جماعت کے لوگوں نے آپ کے نشانات کو دیکھا ہے, لہذا میری عرض یہ ہے کہ کوئی نشان دکھایا جاوے جو کہ اطمینان قلب اور ترقی ایمان کا باعث ہو. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا, اصل بات یہ ہے کہ بموجب تعلیم قرآن شریف ہمیں یہ امر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اپنے کرم رحم لطف اور مہربانیوں کی صفات بیان کرتا ہے اور رحمان ہونا ظاہر کرتا ہے, اور دوسری طرف فرماتا ہے کہ لیسا للانسان الا ما سعى, سورہ نجم آیت 40, اور والذین جادوا فینا لنادینہم سبلنا العنکبوت آیت 4. فرما کر اپنے فیض کو سعی اور مجاہدہ میں منحصر فرماتا ہے. نیز اس میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا طرز عمل ہمارے واسطے ایک اسوہ حسنہ اور عمدہ نمونہ ہے. صحابہ کی زندگی میں غور کر کے دیکھو, بھلا اور انہیں معمولی نمازوں سے ہی وہ مدارج حاصل کر لیے تھے؟ نہیں, بلکہ انہوں نے تو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے واسطے اپنی جانوں تک کی پرواہ نہیں کی اور بھیڑ بکریوں کی طرح خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو گئے. تب جا کر کہیں ان کو یہ رتبہ حاصل ہوا تھا. اکثر لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ پھونک مار کر ان کو وہ درجات دلا دیے جاویں اور عرش تک ان کی رسائی ہو جاوے. ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا جو افضل البشر افضل الرسل والانبیاء تھے؟ جب انہوں نے ہی پھونک سے وہ کام نہیں کیے تو اور کون ہے جو ایسا کر سکے؟ دیکھو آپ نے غار حرا میں کیسے کیسے ریاضات کیے, خدا جانے کتنی مدت تک تضرعات اور گریہ وزاری کیے, تزکیہ کے لیے کیسی کیسی جان فشانیاں اور سخت سے سخت محنتیں کی, محنتیں کیا کیا کیے محنتیں کیا کیے جب جا کر کہیں خدا تعالی کی طرف سے فیضان نازل ہوا, کیسی کیسی جان فشانیاں اور سخت سخت محنت کیا کیے جب جا کر کہیں خدا تعالی کی طرف سے فیضان نازل ہوا. اصل بات یہ ہے کہ انسان خدا کی راہ میں جب تک اپنے اوپر ایک موت اور حالت فنا وارد نہ کر لے تب تک ادھر سے کوئی پرواہ نہیں کی جاتی. البتہ جب خدا دیکھتا ہے کہ انسان نے اپنی طرف سے کمال کوشش کی ہے اور میرے پاس اور میرے پانے کے واسطے اپنے اوپر موت وارد کر لی ہے, تو پھر وہ انسان پر خود ظاہر ہوتا ہے اور اس کا نوازتا اور قدرت نمائی سے بلند کرتا ہے. دیکھو قرآن شریف میں ہے وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما, سورہ نساء آیت 96. قائدین یہ سست اور معمولی حیثیت کے لوگ اور خدا کی راہ میں کوشش اور سعی کرنے والے ایک برابر نہیں ہوتے, یہ تجربے کی بات ہے اور سال ہے دراز سے ایسی دیکھنے میں آ رہا ہے. انسان دنیا میں دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک تو وہ جن کو بدقسمتی سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ بعض اولیاء اور اقطاب دنیا میں ایسے موجود ہیں کہ جن کے ایک توجہ سے انسان ولایت کے درجے تک پہنچ سکتا ہے اور عرش تک اس کی خبر ہو جاتی ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن شریف میں تدبر کرتے ہیں اور خدا کے راہ میں اس کے پانے کے واسطے صدق و اخلاص سے کوشش اور ورزش کرتے ہیں, اور یہی ہیں کہ آخر جن کی پرسوز اور درد مندانہ محنتیں اور کوششیں ضائع نہیں کی جاتی, اور آخر یہ لوگ جو صبر سے خدا تعالیٰ کے دروازے پر مانگتے ہیں اور اخلاص اور صدق سے کھٹکھٹاتے ہیں ان کے واسطے کھولا جاتا ہے, اور آخر وہ اپنے صدق و اخلاص اور سچی تڑپ اور حقیقی اضطراب کی وجہ سے خدائی فیوز کے خزانوں کے مالک اور وارث بنائے جاتے ہیں. دیکھو خدا بڑا بے نیاز ہے, اس کو اس بات کی کیا پرواہ ہے کہ کوئی جہنم میں جاوے کہ یا کہ بہشت میں جاوے, کسی کے دوزخ میں جانے سے خدا کا کچھ بگڑتا نہیں اور کسی کے بہشت میں جانے سے سنورتا نہیں. خدا کا اس میں ذاتی احاسب الناس و ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, سورہ عنکبوت آیت 3. یعنی کیا بس اتنی بات سے کہ لوگ زبان سے اتنا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے خدا راضی ہو جاتا ہے, اور حال یہ کہ ابھی ان کے اس قول کے امتحان نہیں کیا گیا کہ آیا وہ حقیقتاً مومن ہیں یا کہ نہیں, اور ان کے اس قول کا صدق و قصد ظاہر نہیں ہوا. پس سچی اور پکی بات یہی ہے کہ انسان اول صدق اخلاص اور گدازش اختیار کر کے اپنے اوپر ہزاروں موتیں وارد کرے, تب جا کر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے اور اس کی طرف جھانکتا ہے. جنتر منتر سے ولی بن جانے والے خیالات کے لوگ اور صرف ایک چھو سے آسمانی خزانوں کے مالک بن جانے کے خیالات رکھنے والے ہمیشہ محروم رہتے ہیں. ایک دفعہ ایک آدمی ہمارے پاس آیا اور کہا کہ میں تو ایسے کامل انسان کی تلاش میں ہوں جو دم بھر میں ایک توجہ سے ولی بنا دے ہوئے. ہم نے بتیرا سمجھایا مگر جب وہ باز نہ آیا تو ہم نے کہا کہ اچھا جاؤ تلاش کرو, اگر کہیں ایسا قطب غوث مل جاوے. آخر ایک مدت دراز کے بعد وہ ہمیں پھر مل گیا, برے حال مندے دیارے. ہم نے پوچھا کیوں تم کو ایسا پھونک مارنے والا آدمی ملا بھی جسے تم تلاش کرتے تھے؟ وہ چپ کے ہی رہ گیا اور کچھ جواب نہ دے سکا. ہمارے عقیدے کے مطابق تو یہ بات ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ نے اور نہ ہی اس کے رسول نے کسی نے بھی یہ راہ نہیں سکھائی. دیکھو صحابہ نے کس قدر کوششیں کی ہیں, جس کی قسمت میں ہی ایسا ہو کہ اس کی عمر ضائع ہو وہ کتاب اللہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. قرآن شریف پڑھ کر دیکھ لو, اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ملے گا کہ خدا تعالیٰ اس شخص پر بھی راضی ہوتا ہے کہ اس کی رضامندی کی راہوں سے غافل اور لاپرواہی کرنے والا ہو. خدا تعالیٰ نے اپنی رضامندی کے جو رائے مقرر کر دی ہیں انہی کے اختیار کرنے سے وہ راضی ہوتا ہے. صاف طور سے اس نے یہ دعا سکھا دی ہے کہ اذن الصراط المستقیم. دیکھو انسان سے خوش ہو کر اس کو انعامات عطا کرتا ہے, تو کیا خدا اپنی رضامندی کی راہوں پر چلنے والوں اور اس کی تلاش کرنے والوں سے محبت نہیں کرے گا؟ مگر استعداد بھی ہو اس کے فیوز کے لینے کی, ایک گندا پھوڑا جس میں پیپ اور گندے مواد بھرے اس پر کیسے رحم کیا جاوے؟ دیکھو صحابہ نے حق فرما برداری اور رضا جو ادا کیا تھا, اور وہ ایک عمدہ نمونہ اور اعلیٰ مثال ہیں اس ثبوت کے واسطے کہ انہوں نے کس طرح اپنی جانیں قربان کر دیں, اطاعت کی, خون کے ندیاں بہا دیں, تو وہ بھی ان کے سالت پر کیسا راضی ہو گیا. جتنے بھی بزرگ اور اولیاء گزرے ہیں وہ سب مجاہدات اور ریاضات میں اپنے اوقات گزارتے تھے. دیکھو بابا فرید صاحب اور جتنے بھی اولیاء اور ابدال گزرے ہیں یہ سب گروہ ایک وقت تک خاص ریاضات اور مجاہدات شاقہ کرنے کی وجہ سے ان مدارس پر پہنچے ہیں, اور ان لوگوں نے بڑی سختی سے اور پورے طور سے اتباع سنت کی ہے. جب جا کر ان کے مشیخت ننگو ناموس اور خانخواہ کی کبریائی نکلی اور وہ گویا کہ سوئی کے ناکے میں سے ہو کر نکلے ہیں جس سے ہمیشہ ایسے لوگ نکلا کرتے ہیں، تب جا کر کہیں ان لوگوں کو یہ حالت نصیب ہوئی ہے، دعائیں بھی انہی لوگوں کی قبول ہوتی ہیں، ورنہ دیکھو جس طرح سے ایک حکیم کی دوائی بجوز پرہیز کرنے کے واسطے نہیں ہوتی، اسی طرح سے دعا کی قبولیت کا بھی یہی راز ہے۔ دعا کچھ اثر نہیں کر سکتی جب تک انسان پورا اور کامل پرہیزگار نہ ہو۔ لوگوں نے بعض اولیاء کی نسبت ماں جھوٹے قصے کہانیاں بنا رکھی ہیں، اور وہ بھی مخلوق کی راہ میں بڑا بھاری پتھر اور روک ہو جاتے ہیں اور بہتوں کی ٹھوکر کا باعث ہو جاتے ہیں۔ دیکھو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک قصہ ایسا گھر رکھا ہے کہ ایک چور ان کے سامنے آیا اور انہوں نے گویا ایک ہی پھونک سے اس کا ولی اور قطب بنا دیا۔ یاد رکھو کہ کوئی بھی بجز اپنے اوپر ایک موت وارد کرنے اور پوری اتباع سنت کے کسی خاص اور اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچا۔ ہاں البتہ یہ بھی صحیح ہے کہ استعداد کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، بعض طبیعتیں اور استعدادیں ہی اس قسم کی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں اور ان میں ایسا مادہ رکھا ہوتا ہے کہ نخوت، تکبر، عجب، پندار وغیرہ رذیل اخلاق ان سے خود بخود آسانی سے نکل جاتے ہیں اور ایک فانی اور لاشائے بن جاتے ہیں، اور جس طرح سے ایک دانہ زمین میں مل کر پہلے خاک ہو جاتا ہے تو پھر خدا اس کو قدرت سے بڑھاتا ہے، اسی طرح وہ لوگ بھی اول اپنا سب کچھ اللہ کے راہ میں کھو دیتے ہیں، تب خدا ان کو پھر زندہ کرتا ہے اور بڑھاتا اور پھیلاتا ہے اور ان کی قبولیت دنیا کے دلوں میں بڑھا دیتا ہے۔ بس اس طرح سے جو انسان کل مشکلات کو جو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے امتحان کے واسطے وقتاً فوقتاً وارد ہوں اس کے برداشت کر لیتا ہے اور اپنی طرف سے کوئی خاص حدود اور شرائط نہیں مقرر کرتا بلکہ خدا پر چھوڑ دیتا ہے، تو خدا اس کو اپنے فضل سے وہ کچھ دکھا دیتا ہے جس سے اس کا ایمان قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے اور سلیم قلب حاصل ہو جاتا ہے۔ مگر جو لوگ ضد کرتے ہیں اور خدا کو اپنے ارادوں کے متحد چلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں، اور پھر خدا ایسے لوگوں کی پرواہ ہی کیا رکھتا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے کروڑوں بندے ہیں، اگر نہیں مانتا تو نہ صحیح، وہ بھی جہنمی گروہ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نشان دکھانے میں بندے کی خواہش اور ارادے کے متحد نہیں ہوتا، فیضان بھی استعداد پر ہوا کرتے ہیں، جس طرح سے کہ اگر ایک کھایا ہوا دانہ زمین میں باقاعدہ طور سے کاشت کیا جائے تو نہیں اگتا اور بارآور نہیں ہوتا، اسی طرح سے بدبخت لوگ جن پر فرد جرم شقاوت کا لگ چکا ہے خدا تعالیٰ کے انعامات اور نشانات کے وارث نہیں ہو سکتے۔ بڑا نبی سے بڑھ کر اور کون ہوگا؟ سارا قرآن شریف تدبر سے پڑھ کر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے فیض کے اصول کے جو سامان مقرر کیے ہیں، جو سامان مقرر فرمایا ہے، انہیں کی پیروی سے وہ فیضان ملے گا، اور ان کی خلاف ورزی کرنے سے ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی خدا کے فیض کا وارث ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمنہم شقیوں و سعید، سورہ ہود آیت 106۔ یعنی انسان بلحاظ اپنی استعدادوں کے دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ گروہ جس کو ایسے سامانوں کے جمع کرنے اور ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق ہوتی ہے جو فیوز و برکات الہی کے انوار کے جاذب ہوتے ہیں اور وہ سعید کے نام سے ہی پکارے جاتے ہیں، دوسرے وہ جن کے اعمال بد اور خوب سے باطن ان کی ترقیوں کے آگے روک ہو کر ان کو اعمال صالحہ اور خدائی فیوز و برکات سے دور و مہجور کر دیتے ہیں۔ فرمایا آپ بھی دیکھ لو کہ خوب زور سے تائیدات سماوی اور نشانات کی بارش ہو رہی ہے اور ایک سیلاب کی طرح ترقی ہو رہی ہے، مگر اس میں بھی وہی داخل ہو سکتے ہیں جن کے روحوں میں سعادت کا حصہ ہے۔ شقی اور بدبخت لوگ باوجود ہزارہ نشانات کے دیکھنے کے ان میں بھی وساوس شیطانی کو داخل کر کے سعادت اور قبول حق سے محروم رہ جاتے ہیں، اور خدا کا بھی یہی منشا ہے کہ بعض سعادت کی وجہ سے سعید اور بعض شقاوت کی وجہ سے شقی ہو کر یہ اختلاف قیامت تک برابر قائم رہے۔ پس جن کو خدا تعالیٰ کا منشا ہی ہماری جماعت سے باہر رکھنے کا ہو اس کو ہم کیسے ہدایت دے سکتے ہیں؟ دیکھو کسی خاص شخص کی پرواہ نہ خدا کو ہوا کرتی ہے اور نہ ہی اس کے رسول کسی خاص شخص کی ہدایت کے لیے زور دیا کرتے ہیں، بلکہ ان کی دعائیں اور اضطراب عام خلق خدا کے واسطے ہوتے ہیں۔ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معجزات مانگے گئے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، الانعام آیت 38۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ الانعام آیت 110، اللہ تعالیٰ نے اختراع کو منع کیا ہے، اور تجربہ بتاتا ہے کہ اختراع کرنے والے لوگ ہمیشہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ نہ ان کی مرضی اور خواہشات کا تابع ہوتا ہے اور نہ وہ ہدایت پاتے ہیں. دیکھو جب نشانات اور معجزات اختراعی رنگ میں طلب کیے گئے، جب بھی یہی جواب ملا، قل سبحان ربی، آیت 94، خدا تعالیٰ کے اب بھی ہزاروں نشانات ہیں جو گننے سے گنے نہیں جا سکتے اور ہماری کتابوں میں تفصیل سے درج ہیں، ان کو دیکھا جاوے کیا وہ قابل قبول اور خدائی شان و شوکت کا روپ اپنے اندر رکھتے ہیں یا کہ کسی انسان کی طاقت میں ان کا امکان ہے. پھر جو نشانات خدا تعالیٰ نے خود اپنی مرضی سے اور خوشی سے دیے ہیں، ان سے تسلی تشفی نہ پا کر اپنی تسلی تشفی کے واسطے خاص نشانات طلب کرنا نہ تو قرآن کریم میں ثابت ہے اور نہ کسی پہلے نبی کی زندگی میں ملتا ہے. بس ہم سے کیوں من آج نبو سے باہر سوال کیا جاتا ہے، ایسا ہرگز جائز نہیں. پہلے سوال کرنے والوں اور معجزہ مانگنے والوں کو دیکھ لو، ان سے کیا معاملہ ہوا، وہی اب موجود ہے. ہم نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا، نشان خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جب اور جس قسم کے وہ چاہے اپنی مرضی سے ظاہر کرے، وہ کسی زید بکر کی خواہشات کا پابند اور ماتحت نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایسے انسان کبھی کامیاب بھی ہوا ہو. وہی قرآن شریف موجود ہے، اس میں دیکھ لیا جاوے، خدا تعالیٰ کبھی مجبور نہیں ہوا اور نہ وہ مجبور ہو کر ایسا کیا کرتا ہے، بلکہ جب وہ چاہتا ہے اپنی مرضی سے مانگنے والوں کی خواہشات سے ہزار درجے بڑھ چڑھ کر بھی نشان دکھا سکتا ہے اور دکھاتا ہے. اس کو کسی خاص انسان کی پرواہ نہیں ہوا کرتی کہ یہی شخص ہدایت پاوے گا تو یہ کارخانہ چلے گا. آپ بھی مسلمان ہیں، بھلا آپ نے بھی کہیں قرآن شریف میں اس قسم کا مضمون پایا ہے کہ کبھی کسی نے اختراعی رنگ میں موزہ مانگا ہو اور پھر اس نے پا بھی لیا ہو؟ ہرگز ایسا ثابت نہ ہوگا کہ کسی نے اس نے مانگا اور پھر پا لیا ہو. پس اگر ایسا ثابت نہیں ہوتا تو یہ قسم کی جرات اور بے ادبی ہے، اس سے مسلمان کو بچنا چاہیے. پر جس طرح سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان مانگنے والوں کو کہا اور جواب دیا تھا، ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ نشان خدا کے پاس ہیں، وہ جس طرح کے چاہے اور جس وقت چاہے دکھا سکتا ہے. نشان دکھانا ہمارا کام نہیں، خدا تعالیٰ کے دکھائے ہوئے نشانات ہزاروں موجود ہیں. ہاں البتہ ان میں یہ بات ضرور ہے کہ وہ کسی کے خاص کر کے مانگے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ وہ ہیں جو خدا تعالیٰ نے خدا اپنے ارادے اور خوشی سے دکھائے. میں تو ایسے شخص کے اسلام میں ہی شک کرتا ہوں جو مسلمان کہلا کر قرآن شریف اور سنت رسول سے باہر کوئی سوال کرتا ہے. اگر سعادت اور اس کا انسان میں کچھ بھی حصہ ہو اور حق طلبی کی پیاس اور سچی تڑپ موجود ہو، تو کیوں خدا ہی نشانات میں غور نہیں کی جاتی اور ان کو کیوں قبول نہیں کیا جاتا؟ کیا وہ نشانات باسی ہو گئے ہیں کہ ان کی پرواہ نہیں کی جاتی؟ اور کہا جاتا ہے کہ جو ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں دیا جاوے. یاد رکھو یہ بڑی بھاری جرات بے ادبی ہے. خدا بڑا بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ کیا ہے. اگر خدا بڑا بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ ہی کیا ہے؟ اگر ساری دنیا بھی اسے منہ پھیر لے تو اس کا کچھ نہیں بگڑتا. کسی کی خواہشات کا ماتحت ہو کر اور مجبور ہو کر وہ نہیں چلے گا. نماز زور کے بعد پھر پیر صاحب موصوف کو بلا کر نہایت نرمی اور اخلاق اور محبت بھرے الفاظ سے حضرت مسیح موعود نے یوں فرمایا، اصل بات یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کے دل کی حالت صاف ہوتی ہے اور خدا کو جو دلوں کے حالات سے واقع ہے اس کے لیے کوئی امر ہدایت کا منظور ہوتا ہے، تو خدا اپنے مامورین کے دل میں اس شخص کے لیے خاص جوش اور توجہ پیدا کر دیتا ہے اور الہام خفی سے مامور کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. مگر جب یہ ہوتا ہے تو کہ خدا تعالیٰ کو سائل کی حالت تخوہ اور سچی تڑپ معلوم ہو جاوے، پس اسے سمجھا جاتا ہے کہ حضور الہی میں سائل کا سوال قابل قبول ہو گیا ہے. بس آپ اس امر کے لیے خدا تعالیٰ کے حضور دعا کریں اور توبہ استغفار سے کام لیں. ممکن ہے کہ آپ کی دعا کی وجہ سے خدا تعالیٰ کو ایسے سامان پیدا کر دے جس سے آپ کے واسطے تسلی کے سامان مہیا ہو جائیں. اس کے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ وہ بڑا بے نیاز ہے اور انسان اس کا ہر آن محتاج ہے اور اسی کی مدد کا محتاج ہے. اس کے بعد حضرت اقدس تشریف لے گئے. 4 اپریل 1908 کسی صاحب نے حضرت اقدس کی خدمت میں اس قسم کی ایک درخواست کی تھی کہ یہاں کے رئیس اعظم کو حضرت اقدس کے حالات کی تحقیق کا شوق ہے، لہذا اگر ان کی خدمت میں براہ راست اس قسم کی کوئی تحریر بھیج کر تحریک کی جاوے تو خالی آج فائدہ نہ ہوگا. اس پر حضرت اقدس مسیح پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس قسم کی سردردی کو ہرگز پسند نہیں کرتے. اگر ان کو اس قسم کی تحقیق کا خیال ہے تو کیوں خود اپنے ہاتھ سے درخواست نہیں کی؟ اصل میں لوگوں میں ایک قسم کا مخفی کبر ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ایسا کرتے ہیں. یہ لوگ رعایا پر تو حکومت کرتے ہیں مگر اس طرح سے خدا پر بھی حکومت کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں جانتے کہ خدا کے معمولوں میں کبریائی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ذلے لائی ہوتے ہیں، خدا سے ان کا توازو اور بندوں سے لاپرواہی ہوتی ہے، بجز اس کے کہ ان لوگوں میں سے کوئی شخص خود توجہ کرے اور پھر خدا بھی اس کے دل میں جوش پیدا کر دے. خام خواب بناور سے توجہ کرنا بھی ایک قسم کی بت پرستی ہے. خدا کے معمور کسی فرد روایت کی خصوصیت کرنا بھی شرک جانتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں میں باریک در باریک رنگ میں کبر مخفی ہوتا ہے. 7 اپریل 1908 10:30 دن. 7 اپریل 1908 کو ایک انگریز اور لیڈی جنہوں نے اپنے آپ کو امریکہ شکاگو کے رہنے والے ظاہر کیا اور کہ وہ سیاحت کے غرض سے ملک با ملک پھر رہے ہیں اور ہندوستان میں بھی یہاں کے پولیٹیکل اور ریلیجس حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے واسطے آئے ہیں، لاہور سے بامرائی ایک سکاچ انگریز قادیان میں قریب 10 بجے کے پہنچے. مسجد مبارک کے نیچے دفتر میں ان کو اچھی طرح سے بٹھایا گیا، اور چونکہ انہوں نے حضرت اقدس علیہ السلام سے ملاقات کرنے کی درخواست کی تھی، اس لیے حضرت اقدس بھی وہیں تشریف لے آئے اور سلسلہ گفتگو مترجم کے ذریعے سے یوں شروع ہوا. مترجم کا کام اول ڈپٹی علی احمد صاحب نے اور پھر مفتی محمد صادق صاحب نے کیا. سوال: ہم نے سنا ہے کہ آپ نے مسٹر ڈوئی کو کوئی چیلنج دیا تھا، کیا یہ درست ہے؟ جواب: ہاں یہ درست ہے، ہم نے ڈوئی کو چیلنج دیا تھا. سوال: کس بنا پر آپ نے اس کو چیلنج دیا تھا؟ جواب: ڈوئی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا کا رسول ہوں اور کہ خدا نے مجھے بدریہ اعلامیہ بتایا کہ مسیح خدا کا بیٹا اور خود خدا تھا، اور کہ خود مسیح نے مجھے بحثیت خدا ہونے کے ایسے اعلام کیا ہے، اور کہ نعوذ باللہ اسلام تباہ ہو جاوے گا، اور کہ نعوذ باللہ آج جھوٹے نبی تھے، چونکہ ہمیں خدا نے بدریہ اپنے اعلام کے یہ بتایا ہے کہ مسیح نہ خدا کا بیٹا بلکہ صرف ایک پاک باز انسان اور رسول تھا، اور ڈوئی اپنے دعوی رسالت میں کاذب ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک وقت میں اسی ایک ہی خدا کی طرف سے ایک دوسرے کے بالکل متضاد اور مخالف راہوں پر چلنے والے دو رسول موجود ہوں. پر چونکہ اس طرح سے دنیا میں فساد پیدا ہوتا اور عقوبات میں امتیاز اٹھ جاتا ہے، ہم نے اسے صادق اور کاذب کے ویسا کرنے کے واسطے چیلنج دیا. اگرچہ مسیح کو ابن اللہ اور پھر واحد یگانہ خدا ماننے والے لوگ دنیا میں بہت پائے جاتے ہیں، مگر ان پر ایسا افسوس نہیں، کیونکہ وہ خیالات اور عقائد سے پرانے غلط اور مصنوعی قصے کہانیوں کے بنا پر ہیں، اور وہ لوگ منقولات کے پیرو ہیں. مگر ڈوئی نے تو اپنے اس دعوے سے خدا پر ایک افترا کیا اور اس طرح سے خدا پر تہمت باندھ کر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہا تھا، اور وہ تو کہتا تھا کہ خود خدا نے مجھے ایسے بتایا ہے، اور بحثیت خدا کے رسول ہونے کے وہ مسیح کی ابنیت اور الوہیت کے منادی کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا تھا. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسے اس فیصلے کے واسطے چیلنج دیا. سوال: ڈوئی نے تو ایک جھوٹا دعویٰ کیا تھا، کیونکہ وہ اپنی صداقت ثابت نہیں کر سکا، اور بائبل میں لکھا ہے کہ آخر زمانے میں جھوٹے نبی آئیں گے، تو پھر آپ کے دعوے کی سچائی کی کیا دلیل ہے؟ حضور نے فرمایا: بائبل میں جہاں یہ لکھا ہے کہ جھوٹے نبی آئیں گے، وہاں سچے نبی کے آنے کی نبی تو نہیں کی گئی. یہ تو نہیں لکھا کہ سچا نہیں آئے گا، بلکہ جھوٹے نبیوں کا آنا خود بہت اس امر کی اصرار کرتا ہے کہ ان میں سچا بھی ہوگا. سوال: حضرت مسیح نے مردے زندہ کیے تھے، چنانچہ ایک شخص کا اسے زندہ کرنا ثابت ہے، اور بائبل سے حضرت مسیح کی وفات کے بہت جلد بعد ہی ضبط تاریخ میں لائی گئی، اور بجوز حضرت مسیح کے کسی اور کا مردے زندہ کرنا ثابت نہیں ہے. بس یہ شہادت ان کے دعوی کی دلیل اور ثبوت کے واسطے ہے. جواب: مردوں کا زندہ ہونا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بھی قرآن شریف میں مذکور ہے، مگر ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مردے زندہ کرنے کو روحانی رنگ میں مانتے ہیں، نہ کہ جسمانی رنگ میں، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کا مردے زندہ کرنا بھی روحانی رنگ میں مانتے ہیں، نہ کہ جسمانی طور پر. اور یہ امر کوئی حضرت عیسیٰ تک محدود نہیں ہے، بلکہ بائبل میں لکھا ہے کہ ایلیا نے بھی بعض مردے زندہ کیے تھے، بلکہ وہ حضرت عیسیٰ سے اس کام میں بہت بڑے ہوئے تھے. اگر فرض محال کے طور پر ہم مان بھی لیں کہ بائبل میں حضرت عیسیٰ کا حقیقی مردوں کے زندہ کرنے کا ذکر ہے، تو پھر سات ایریا نبی کو بھی خدا ماننا پڑے گا. اس میں حضرت عیسیٰ کی خدائی کی خصوصیت کیا ہوئی اور مابل امتیاز کیا ہوا؟ بلکہ یسایہ نبی کے متعلق تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ مردے ان کے جسم سے چو جانے پر ہی زندہ ہو جایا کرتے تھے. ان باتوں سے جو کہ اس بائبل میں درج ہیں صاف شہادت ملتی ہے کہ مردوں کا زندہ کرنا حضرت مسیح کے خدائی کے واسطے کوئی دلیل نہیں ہو سکتا. اگر اس کو دلیل مانا جائے تو کیوں ان دوسرے لوگوں کو بھی جنہوں نے حضرت مسیح سے بھی بڑھ کر یہ کام کیا خدا نہ مانا جاوے، اور خدائی کا خاصا صرف حضرت مسیح کی ذات تک ہی محدود مخصوص رکھا جاوے؟ بلکہ ہمارے خیال میں تو حضرت موسیٰ کا سوٹے کا سانپ بنانے کا معجزہ مردے زندہ کرنے سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ مردے کو زندہ سے ایک تشبیہ اور لگاؤ بھی ہے، کیونکہ وہی چیز ابھی زندہ تھی اور مردے میں زندہ ہونے کی ایک استعداد خیال کی جا سکتی ہے مگر نہیں ہے. وہ ایک نبات کے قسم کی چیز اور وہ سانپ, تو یہ سونے کا, تو یہ سوٹے کا سانپ بن جانا تو مردوں کے زندہ ہو جانے سے نہایت ہی عجیب بات ہے. لہذا حضرت موسیٰ کو بڑا خدا ماننا چاہیے, مگر حقیقی اور اصلی بات یہ ہے کہ ہم حقیقی مردوں کی زندگی کے قائل نہیں ہیں. امریکن سیاح نے حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا کہ حضرت مسیح ازلی ابدی ہیں اور وہ اب بھی زندہ ہیں اور اس وقت خدا کے دانے ہاتھ بیٹھے ہیں, ان کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس میں یہ خاصے پائے جاتے ہوں. حضور نے جواب دیا, ہم قطعی طور سے انکار کرتے ہیں کہ کوئی حقیقی مردے بھی زندہ کر سکتا ہے, جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ, سورہ زمر آیت 39. باقی رہے آپ کے دعوے, سو ہم ان کو بغیر کسی دلیل کے قبول نہیں کر سکتے. مردوں کے زندہ کرنے کے ساتھ ان کا خود ازلی ابدی ہونا اور اب زندہ اور خدا کے دانے ہاتھ بیٹھے ہونا بھی آپ کے دعوے ہیں, جن کی کوئی دلیل آپ نے پیش نہیں کی اور دلیل کی جگہ ایک اور دعویٰ پیش کر دیا. حضرت عیسیٰ کو بھی ہم اور انبیاء کی طرح خدا تعالیٰ کا ایک نبی یقین کرتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں صدق اور اخلاص رکھنے والے لوگ خدا تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں, جس طرح خدا تعالیٰ نے اپنے اور مخلص بندوں کے حق میں باعث ان کے کمال صدق اور محبت کے بیٹے کا لفظ بولا ہے, اسی طرح حضرت عیسیٰ بھی انہی کے ذیل میں ہیں. حضرت عیسیٰ میں کوئی ایسی بڑی طاقت نہ تھی جو اور نبیوں میں پائی نہ جاتی ہو, اور نہ ہی ان میں کوئی ایسی نئی بات پائی جاتی ہے جسے دوسرے محروم رہے ہوں. اگر حضرت عیسیٰ میں مردے زندہ کرنے کی طاقت تھی تو اب بھی ان کے پیرو مردے زندہ کر کے دکھائیں. مردے زندہ کر لے تو درکنار, بلکہ ہمارے مقابلے میں کوئی نشان ہی دکھا دے. دیکھو, انسان اپنی انسانی حدود اور حیات کے اندر ترقی مدارج کر سکتا ہے, نہ کہ یہ کہ وہ خدا بھی بن سکتا ہے. جب انسان خدا بن ہی نہیں سکتا تو پھر ایسے نمونے کی کیا ضرورت جس سے انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا. انسان کے واسطے ایک انسانی نمونے کی ضرورت ہے جو کہ رسولوں کے رنگ میں ہمیشہ خدا کی طرف سے دنیا میں آیا کرتے ہیں, نہ کہ خدائی نمونے کی جس کی پیروی انسانی مقدرت سے بھی باہر اور بالاتر ہے. ہم حیران ہیں کہ کیا خدا کا منشا انسانوں کو خدا بنانے کا تھا کہ ان کے واسطے خدائی کا نمونہ بھیجا تھا. پھر یہ اور بھی عجیب بات ہے کہ خدا ہو کر پھر یہود کے ہاتھ سے اتنی ذلت اٹھائی اور رسوا ہوا اور ان پر غالب نہ سکا بلکہ مغلوب ہو گیا. سوال, آپ نے جو دعویٰ کیا ہے اس کی سچائی کی دلائل کیا ہے؟ فرمایا, میں کوئی نبی, کوئی نیا نبی نہیں, مجھ سے پہلے سینکڑوں نبی آ چکے ہیں. تورات میں جن انبیاء کا ذکر ہے اور آپ ان کو سچا مانتے ہیں, جو دلائل ان کی صداقت کے اور ان کو نبی اور خدا تعالیٰ کا فرستادہ یقین کرنے کے ہیں وہ آپ پیش کریں, انہی دلائل سے میری صداقت کا ثبوت مل جائے گا. جن دلائل سے کوئی سچا نبی مانا جا سکتا ہے وہی دلائل میرے صادق ہونے کے ہیں. میں بھی منہاج نبوت پر آیا ہوں. سوال, نہیں, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے وہ دلائل سنیں جن سے آپ کو اپنے صدق کا یقین ہوا اور آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ نبی ہیں. جواب, خدا تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام سے اس بات کا علم دیا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے لوگوں کے ساتھ خدائی نشان ہوتے ہیں جو کہ اقتداری اور غیب پر مشتمل زبردست پیشگوئیوں کے رنگ میں ان کو عطا کیے جاتے ہیں. کوئی دشمن ان پر فتح نہیں پا سکتا, اور باوجود کمزور اور ناتواں اور بے سر و ساماں بے یار و مددگار ہونے کے انجام کارونی کی فتح ہوتی ہے. ان کے مخالفت کرنے والوں کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے. من جملہ ہزاروں نشانات کے آپ لوگوں کے واسطے تو ایک ڈوئی کا معاملہ ہی کہ آپ کے ملک میں ہی ظہور میں آیا اگر غور کریں تو کافی ہے. وہ دعویٰ کرتا تھا کہ مسیح خدا ہے, مگر ہمارے خدا نے ہم پر یہ ظاہر کیا کہ وہ خدا نہیں بلکہ ایک عاجز انسان ہے. تب ہم نے اس سے اس معاملے میں خط و کتابت کی, مگر وہ اپنے دعوے سے باز نہ آیا. آخر ہم نے خدا سے خبر پا کر اس کی ہلاکت اور نامرادی کی پیشگوئی کی جو ہماری زندگی میں پوری ہونی ضروری تھی, چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا اور وہ پیشگوئی کے مطابق نہ ذلت اور عذاب سے سادے کی زندگی میں ہی ہلاک ہو گیا. اب کوئی غور کرنے والا دماغ اور مان لینے والا دل چاہیے کہ اس میں غور کرے کہ آیا یہ پیشگوئی اس قابل ہے یا کہ نہیں کہ اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یقین کیا جاوے, یا کیا یہ بھی کوئی انسانی منصوبہ ہے. دوم, آپ لوگوں کا یہاں آنا بھی تو ہمارے واسطے ایک نشان ہے, جو اگر آپ کو اس کا علم ہوتا تو شاید آپ یہاں آنے میں بھی مضائقہ اور تامل کرتے. اصل میں آپ لوگوں کے اتنے دور دراز سفر کر کے یہاں ایک چھوٹی سی بستی میں آنا بھی ایک پیشگوئی کے نیچے ہے, اور ہماری صداقت کے واسطے ایک نشان اور دلیل ہے. کہاں امریکہ اور کہاں قادیان, مردے زندہ کر لینے تو ایک طرف دھرا رہ گیا, ایک کوڑی مظلوم تو صحت یاب نہ ہو سکی اور اسے تو حضرت مسیح چنگا نہ کر سکے, تو مردے زندہ کرنا کیسا ہے؟ وہ باتیں تو ہزاروں سال کی ہیں اور خدا جانے ان میں کیا کچھ ملاوٹیں ہو گئی ہیں, اور وہ تو صرف قصے کہانیوں کے رنگ میں باقی رہ گئی ہیں. ان کی صداقت کا کوئی نشان یا ان کے سچے ہونے کے کوئی آثار ہی پائے جاتے تو بھی ان کو مان لینے کی ایک راہ ہوتی, مگر وہ تو اب باتیں ہی باتیں اور نرے دعوے ہی دعوے ہیں. مگر ہم تو آج کل کے موجودہ اور زندہ مثال پیش کرتے ہیں. سوال, ڈوئی کے انجام کا تو ہر شخص اندازہ لگا سکتا تھا, کیونکہ اس نے ایک جھوٹا دعویٰ کیا تھا, اور یہ صاف بات ہے کہ جھوٹا مدعی ذلیل ہوا کرتا ہے. ہم تو آپ کے دعوے کی عظمت کی وجہ سے یہاں آئے ہیں کہ اتنا بڑا دعویٰ کرنے والے انسان کیسے ہوگا, نہ یہ کہ آپ کے واسطے نشان بننے کے واسطے آئے ہوں. جواب میں حضور نے فرمایا, اگر ڈوئی کو آپ لوگ ایسے ہی سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اور خدا پر بہتان باندھ رہا ہے, تو پھر کیا اسی یقین سے آپ لوگوں نے لاکھوں بلکہ کروڑوں روپوں کے نذرانے اسے دیے اور بے قیمت تحائف اس کے واسطے دور دراز سے مہیا کیے اور اس کی حد سے زیادہ تعریف کی, حتیٰ کہ 10,000 سے بھی زیادہ لوگ اس کے مرید بن گئے. تعجب کی بات ہے کہ ایک انسان کو باوجود جھوٹا یقین کرنے کے بھی کوئی عزت و عظمت دیتا ہو اور اپنا مال و جان اس پر نثار اور تصدق کرتا ہو. ہمارے دوم کے لیے ان کو سنانا چاہیے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ ایک فرد واحد بھی ہمارا واقف نہ تھا اور کسی کو ہمارے وجود کا علم تک بھی نہ تھا, بلکہ بہت کم لوگ تھے جن کو قادیان کے نام سے بھی اس وقت واقفیت ہوگی, حتیٰ کہ ہماری طرف کسی کے خط تک بھی نہ آتا تھا اور ہم ایک گمنامی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلام ہوا کہ یاتون من کل فج عمیق اور یاتی کا من کل فج عمیق ولا تصائر لخلق اللہ ولا تسم من الناس, اور بعض اس مضمون کے الہام زبان انگریزی میں بھی تھے, حالانکہ ہم زبان انگریزی سے بالکل ناشنا ہیں. اور یہ سب خبریں اس زمانے کی ہیں جبکہ ان کے کچھ بھی آثار موجود نہ تھے, اور ہماری اس وقت کی حالت کو دیکھنے اور جاننے والے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حالت میں ایسی خبروں کے امکان کا وہم گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا, بلکہ ان الامات کے بعد اندرونی اور بیرونی طور سے یعنی خود اپنی قوم بھی اور دیگر عیسائی اور ہندو وغیرہ بھی سب دشمن ہو گئے, مگر باوجود ان سب امور کے اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمیشہ شامل آ رہی, اور اس نے ایسی تعداد کی کہ اب 104 لاکھ سے بھی کچھ زیادہ انسان ہمارے ساتھ ہیں, اور دور دراز سے آتے ہیں تحفے تحائف و نقد, و جن کے وعدے خدا تعالیٰ کے کلام میں کیے گئے تھے سب پورے ہوئے اور ہو رہے ہیں. پیش گوئیوں کو ان کے تمام لوازم پیش گوئی کے وقت اور حالت سے دیکھنا چاہیے, اور پھر اس کا انجام دیکھنا چاہیے کہ کرو ور سے پورا ہوا. اگر کسی مفتری کے سوانے میں بھی اس کے نظیر ہے تو پیش کرو, اگر ہماری اس پیش گوئی کے ماننے سے انکار ہے تو کوئی نظیر دو کہ بجوز خدا تعالی کی تائید اور نصرت کے کسی مفتری نے بھی ایسا عروج پا لیا ہو. حضرت مفتی محمد صادق صاحب کا لڑکا عبدالسلام حضرت اقدس کے نزدیک کھڑا تھا. حضرت اقدس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے انگریزوں کے روبرو کیا اور فرمایا, ان کو سمجھایا جائے کہ اگر مثلا یہ لڑکا آج اس حالت میں پیش گوئی کرے کہ میں 70 برس کی عمر پاؤں گا, یہ لاکھوں انسان دور دراز کے راہوں سے میرے دیکھنے کے واسطے آئیں گے, یا کوئی اور عظیم الشان انقلاب کی خبر دے, تو کیا ایسی پیش گوئیوں کی اس کے موجودہ حالت کے لحاظ سے کچھ وقت دی جاوے گی؟ اور پھر اگر بالفرض جو کچھ اس نے اس حالت میں کہا ہو وہ ایک وقت میں پورا ہو جائے, یہ کہنے کے استحقاق ہوگا کہ یہ امر انسانی منصوبوں یا تدبیروں سے ہی اسے حاصل ہوا ہے. حضرت اقدس کے اتنے بیان کے بعد انہوں نے اقرار کیا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ پیشگوئیاں ثبوت دعویٰ کی ایک دلیل ہوتی ہیں. سوال, ہم کوئی اور دلیل بھی سننا چاہتے ہیں؟ جواب, فرمایا, اور دلیل قبولیت دعا ہے. اس موقع پر حضرت حکیم الامت کا فرزند صاحبزاد عبدالحی بھی حضرت اقدس کے قریب ہی موجود تھا. حضرت حکیم الامت نے اسے آگے کر دیا اور حضرت نے اسے بازو سے پکڑ کر ان لوگوں کے روبرو کر کے یوں فرمایا کہ اس شخص نے جو کہ مولوی صاحب کا تو مولوی صاحب کا دشمن تھا, اس نے آپ کے متعلق یہ کہا تھا کہ آپ ابتر ہیں اور شیطان, اور اشتہار بھی شائع کر دیا تھا. اس پر ہم نے دعا کی, وہ جناب الہی میں قبول کی گئی اور ہمیں بتایا گیا کہ لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا نشان یہ ہوگا کہ اس کے بدن پر پھنسیاں ہوں گی اور یہ اس کی پیدائش کے 6 برس پہلے کا واقعہ ہے. چنانچہ خدا تعالی کے فضل سے لڑکا پیدا ہوا اور اس کے بدن پر پھنسیاں نکلی جن کے داغ اب تک موجود ہیں. علاوہ ازیں اور ایسے ہزاروں نمونے قبولیت دعا کے موجود ہیں. سوال, آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے اور اب آئندہ کیا ہوگا؟ جواب میں فرمایا, ہمارے آنے کا یہ مقصد ہے کہ عیسائیوں, ہندوؤں اور مسلمانوں میں جو غلطیاں خواب و عملی ہوں یہ اعتقادی پیدا ہو گئی ہیں ان کی اصلاح کی جاوے. بھلا آپ بتائیں کہ کیا آیا عیسائیت یورپ میں اپنی اصلیت پر ہے یا عیسائیوں نے تورات یا انجیل کی تعلیم کے کسی نقطے پر بھی عمل کیا ہے؟ تمام یورپ کی عملی حالت کیا کہہ رہی ہے؟ آیا ان لوگوں کے دلوں میں خدا تعالیٰ پر بھی ایمان ہے اور کیا ان کو خدا کا خوف بھی ہے؟ ان باتوں کے جواب میں انگریز نے صاف اقرار کیا کہ واقعی نہ تو تورات پر عمل ہے اور نہ ہی یورپ کی عملی حالت درست ہے. 7 اپریل 1908 بمقام قادیان دارالامان, حضرت اقدس نے امریکن سیاح کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, انسان کا یہ کام نہیں کہ وہ خدا بن جاوے تو پھر اسے ایسے نمونے کیوں دیے جاتے ہیں؟ جب کسی کو کوئی نمونہ دیا جاتا ہے تو اس سے نمونہ دینے والے کا یہ منشا ہوتا ہے کہ اس نمونے کے رنگ میں رنگین ہونے کی کوشش کی جاوے, اور پھر وہ اس شخص کی طاقت میں بھی ہوتا ہے کہ اس نمونے کے مطابق ترقی کر سکے. خدا جو فطرت انسانی کا خالق ہے اور اسے انسانی قوا کے متعلق پورا علم ہے, اور کہ اس نے انسانی قوا میں یہ مادہ ہی نہیں رکھا کہ خدا بھی بن سکے, تو پھر کیوں اس نے ایسی سری غلطی کھائی کہ جس کام کے کرنے کی طاقت ہی انسان کو نہیں دی, اس کام کے کرنے کے واسطے اسے مجبور کیا جاتا؟ کیا یہ ظلم سری نہ ہوگا؟ رسالت اور نبوت کے ذریعہ تک کے درجہ تک تو انسان ترقی کر سکتا ہے کیونکہ وہ انسانی طاقت میں ہے. پس اگر حضرت عیسیٰ خدا تھے تو ان کا آنا ہی لا حاصل ٹھہرتا ہے, اگر ان کو نبی اور رسول مانا جاوے تو بے شک مفید ثابت ہوتا ہے. پھر اس میں خدا تعالیٰ کے بھی ہاتک اور بے ادبی لازم آتی ہے. گویا خدا نے بخل کیا کہ اپنی تجلیات کا مظہر صرف ایک شخص کو ٹھہرایا اور اپنے فیوز کو صرف حضرت عیسیٰ تک محدود کر دیا. غور تو کرو, اگر کسی بادشاہ کی رعایا صرف ایک فرد واحد ہی ہو تو کیا اس میں بادشاہ کی تعریف ہے یہاں تک ہے؟ اگر یہ کہا جاوے کہ بادشاہ کا فیض اور انعام صرف ایک خاص نفس واحد تک محدود ہے تو پھر اس میں اس بادشاہ کی کیا بڑائی ہوگی؟ اور جب خدا کے کروڑوں بندے دنیا کے مختلف ممالک میں موجود تھے تو کیا وجہ کہ خدا تعالیٰ نے اپنے فیوز کو صرف بنی اسرائیل تک ہی محدود رکھا؟ دیکھو بند پانی بھی آخر کار گندا ہو جاتا ہے اور کیچڑ کی صحبت سے اس میں ایک قسم کا تعفن پیدا ہو جاتا ہے, تو پھر خدا کے اوپر ایسا بہتان باندھنا کہ اس کے فیوز اور برکات صرف ایک قوم تک ہی محدود اور بند ہیں خدا کی شان کی حد تک اور بے ادبی ہے. حضرت عیسیٰ کے خدا بنانے میں کیا فائدہ اور ان کی شان میں ترقی کیا, بلکہ الٹی اس میں تو ان کی حد تک اور کثر شان ہے. مرضی اس میں ہے کہ جو کام وہ کرتے تھے وہ کام کیے جائیں اور ان کی تعلیم پر عمل درآمد کر کے اچھا نمونہ دکھانے کے ذریعہ دکھایا جاوے کہ وہ خود اعلیٰ قسم کے انسان تھے, اور ان کے انفاظ میں تزکیہ کا اثر اور تعلیم میں اعلیٰ درجے تک ترقی کرنے کی طاقت موجود تھی. زبانی تعریف کرنے میں غلو کرنے سے کیا فائدہ؟ کیا ان کی تعلیم کا اثر اسی زمانے تک محدود تھا یا اب بھی ہے؟ اور اگر ہے تو کہاں اور کس ملک میں؟ افسوس آتا ہے اگر عیسیٰ آپ آ جائیں تو وہ تو اس قوم کو پہچان بھی نہ سکیں. ہم ان سے محبت رکھتے ہیں اور آپ محبت نہیں رکھتے ہوں گے کیونکہ آپ کو ان کی خبر نہیں. ہم نے تو ان کو بارہا دیکھا ہے, بلکہ ہم تو جانتے ہیں کہ اب بھی خود آپ لوگوں کے گھر میں ہی تفرقہ ہے, اختلاف ہے. بعض ایسے فرقے عیسائیوں میں اب بھی موجود ہیں جو حضرت عیسیٰ کو خدا نہیں مانتے بلکہ صرف ایک برگزیدہ نبی مانتے ہیں, اور قرآن شریف سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے. تو جب گھر میں ہی اختلاف ہے تو کیوں وہ راہ ترک نہیں کی جاتی جو کہ بے اتفاق خطرناک ثابت ہو چکی ہے؟ باقی راہ یہ کہ اب دنیا میں کیا ہوگا اس کے متعلق ہم صرف اتنا کہہ دینا کافی سمجھتے ہیں کہ دنیا اپنی اس موجودہ حالت پر نہیں رہے گی بلکہ اس میں ایک عظیم الشان تغیر اور انقلاب واقع ہوگا. سوال, مسیح کو آپ نے کس طور سے دیکھا ہے؟ آیا جسمانی رنگ میں دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں جسمانی رنگ میں, اور عین حالت بیداری میں دیکھا ہے. سوال: ہم نے بھی مسیح کو دیکھا ہے اور دیکھتے ہیں، مگر وہ روحانی رنگ میں ہے، کیا آپ نے بھی اسی طرح دیکھا ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں؟ فرمایا: نہیں، ہم نے تو ان کو جسمانی رنگ میں دیکھا ہے اور بیداری میں دیکھا ہے. اس تقریر کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا: ان کے واسطے چائے تیار ہے، لہٰذا ان کو چائے پلائی جاوے. اور اس طرح سے جلسہ برخاست ہوا. انگریزوں نے حضرت اقدس کا بہت بہت شکریہ ادا کیا، اور کچھ کھانا اور چائے پینے کے بعد مدرسے کو دیکھتے ہوئے، جہاں ایک طالب علم ہائی اسکول محمد منظور علی شاکر نے سورہ مریم کی چند ابتدائی آیات نہایت خوش الحانی سے پڑھ کر سنائی، کیونکہ اس وقت ان کی قرآن شریف کی کنٹی تھی. قرآن شریف سن کر وہ خوش ہوئے اور پھر بٹالے کو چلے گئے. کھانا کھانے کے میز پر بیٹھے ہوئے انہوں نے حضرت مفتی محمد صادق صاحب سے ایک سوال کیا کہ مرزا صاحب کی وفات کے بعد کیا ہوگا، جس کا جواب مفتی صاحب معصوف نے یوں دیا کہ آپ کی وفات کے بعد وہ ہوگا جو خدا کو منظور ہوگا، اور جو ہمیشہ انبیاء کی موت کے بعد ہوا کرتا.